السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر، گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حج کا موسم بالکل نزدیک ہے. بے شمار خوش نصیب سعادت مند اللہ کے بندے اور بندیاں رات دن اللہ کے گھر پر جوق در جوق حاضر ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ہماری علاقے کی اور ہماری جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ بھی اس سال حج کی سعادت سے مالا مال ہو رہے ہیں. حجاج بیت اللہ الحرام، جن کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، جو رحمان کے خصوصی مہمان ہیں، کہ جن کے متعلق پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سنی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مہمان ہیں، جن کو اللہ نے بلایا، انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا اور حاضری کو یقینی بنایا. اب جب یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو عطا فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کا سایہ حاجی کے سر پر ہوتا ہے. فرمایا کہ اے اللہ، حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما. حاجی اس مرتبے اور مقام پر آ جاتا ہے کہ جس کی دعا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی جان پڑی ہوئی ہے. اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اس کے لبوں سے نکلنے والی دعا، اس کے اندر در اصل اثر انداز ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال ہے، کار فرما ہے کہ اے اللہ، حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت مانگے اس کی بھی مغفرت فرما. کس قدر بڑی سعادت ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا مہمان بنتا ہے اس عظیم الشان عبادت کے لیے وہاں حاضر ہوتا ہے۔ حج کی فضیلت، وہ مبارک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مبرور یعنی نیکیوں والے حج کا بدلہ تو اللہ تعالی کے ہاں جنت ہی ہے۔ وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، بےہودہ گفتگو نہ ہو، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادب کا پیکر بن کے جو بندہ اور بندی اس حج کی عظیم الشان عبادت کو انجام دیتا ہے، تو ایک طرف تو آخرت کے اعتبار سے اتنی بڑی فضیلت کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، اور دنیاوی لحاظ سے کس قدر بڑی عظیم الشان فضیلت عطا فرمائی کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی بےہودہ کلام نہ کیا، کوئی بےہودہ حرکت نہ کی، کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کیا، رجع کیوم ولدت امه، حج کی عبادت انجام دے کر واپس ایسا پاک صاف ہو کر پلٹتا ہے جیسا اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایسا گناہوں سے پاک کرنے والا عظیم الشان فریضہ اسلام اس کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد، اور بسا اوقات جن حجاج کی فلائٹیں پہلے ہیں حج کی ادائیگی سے پہلے، خوش نصیب بندے ہیں، خوش نصیب بندیاں ہیں، سعادت مند امتی ہیں کہ جن کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی زیارت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ وہ مبارک شہر جس کو مدینہ طیبہ نام دیا گیا، مدینہ منورہ جس کا نام رکھا گیا، ماضی میں جس کا نام یثرب تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مبارک سرزمین پر قدم رنجہ فرمائے تو اس کا نام بدل کر مبارک نام رکھا مدینہ۔ اللہ پاک نے اس کا نام طابہ اور طیبہ رکھا۔ 1000 سے زیادہ اس مبارک شہر کے نام ہیں، اس کی خوبیوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس مبارک شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے دائرہ حیات اس قدر جکڑ دیا گیا، تکالیف حد سے زیادہ بڑھ گئیں، آزمائشیں اور قربانیاں انتہا کو چھونے لگیں، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم اور اشارہ ملا کہ اب آپ اپنے دار الحجرہ کا رخ کیجیے، اور اس طرف جاتے ہوئے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، بڑے مبارک انداز سے آپ کو اس سرزمین پر اللہ پاک نے داخل ہونے کی دعا سکھائی ہے۔ مکہ مکرمہ جو آپ کا آبائی علاقہ تھا، جس میں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف تھا، اس مکے کو اللہ کے دین کی خاطر خیر بات کہنا کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ جب آپ اس مبارک شہر کو، بلد اللہ الحرام، اللہ کے اس مبارک شہر کو خیر بات کہہ کر جا رہے تھے 3 دن غار ثور میں قیام فرما لینے کے بعد، جب آپ نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا اور اس راستے پر پہنچے جو راستہ مکہ مکرمہ کو جاتا تھا، وہاں آپ نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کے مکہ مکرمہ کی طرف رخ فرمایا اور اس کو الوداعی خراج تحسین پیش کیا، فرمایا کہ اے مکہ، تیری عظمت کو سلام، اللہ نے جو تجھے عظمت عزت و شرف بخشا ہے، اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اللہ پاک نے آیت اتار دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ بڑی عظیم الشان قربانی آپ دے رہے ہیں، اپنے وطن کو، گھر بار کو، علاقے کو، سب سے بڑھ کر اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جو آپ جا رہے ہیں، اللہ وہ وقت لائے گا جس نے آپ پر قرآن کریم اتارا، ایک دن دوبارہ پلٹ کر آپ کو واپس اسی مکہ مکرمہ میں لائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے. یہ وہ مبارک شہر ہے جس کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ جو آپ کا مسکن بھی ہے اور مدفن بھی ہے. حیات طیبہ کے آپ نے آخری 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرما کر گزارے، اور 8ویں ہجری کو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ فتح فرما دیا. حضرات انصار گھبرائے کہ شاید کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آپ مکہ مکرمہ میں قیام فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ تم تسلی رکھو، جب تم نے آڑے وقت میں میرا ساتھ دیا، مشکل حالات میں تم نے میرے لیے ہجرت کے انتظامات مہیا کیے، اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ہی ساتھ ہوگا. اس مبارک سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ آپ کا مسکن بھی بنا، مدفن بھی بنا. یہی وہ مبارک شہر ہے جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، طیبہ اور طابہ جس کے نام ہیں، کہ جس میں وہ مسجد نبوی ہے جس کو انبیاء میں سب سے آخری انبیاء میں سے سب سے اونچی ہستی امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں جس مسجد کو تعمیر فرمایا، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس مسجد میں اللہ پاک نے جنت کے باغیچے کا ایک ٹکڑا اتار دیا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حجر اسود جنت کا پتھر اللہ پاک نے زمین پر اتارا، مقام ابراہیم جنت کا پتھر اللہ پاک نے زمین پر اتارا، ریاض الجنہ یہ مبارک باغیچے کا ٹکڑا اللہ پاک نے جنت سے زمین پر اتارا. ومنبری علی حوضی، اور میرا منبر وہ میرے حوض کوثر پر ہوگا. یہی وہ مبارک خطہ ہے جس کے اطراف پورا کا پورا بقعہ نور ہے، مرکز تجلیات ہے، انوارات کی جہاں رات دن بارشیں ہوتی ہیں. پورے عالم اسلام سے فرزندان توحید درود و سلام کے جو نذرانے پیش کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے ہر گھڑی ہر لمحے ہر آن وہاں فرشتوں کی جماعت در جماعت درود و سلام کے نذرانے لے کر پیش ہوتی ہیں، اور آپ کی خدمت عالیہ میں امت کا یہ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. مدینہ منورہ یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس میں اس مسجد کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروایا، جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کی خوبی بیان فرمائی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ روز اول جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، جس کا نام مسجد قبا ہے. اس مبارک مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر ہفتے کے دن کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں نوافل ادا فرماتے. فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے، اپنی رہائش گاہ سے باوضو ہو کر، پاک و صاف ہو کر مسجد قبا آئے، 2 رکعت نفل ادا کرے، کامل مکمل ایک عمرے کا ثواب پا لیتا ہے. یہی وہ مدینہ طیبہ ہے کہ جہاں پر مسجد قبلتین ہے، کہ جہاں کا اسلام کا ایک عظیم الشان حکم نازل ہوا کہ مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف اللہ پاک نے حکم کی تحویل فرمائی، قبلے کی تحویل فرمائی. اسی مدینہ طیبہ میں مسجد جمعہ ہے کہ جہاں پر اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ہوا. اسی مدینہ طیبہ کے اندر احد نامی ایک پہاڑ ہے جو حبیب بھی ہے، محبوب بھی ہے، جو جنت کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ ہے جس کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں سجایا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس پر تشریف فرما ہوئے، تو وہ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، متحرک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا، فرمایا کہ اثبت احد، احد اپنی جگہ پر جم جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں، یہ عاشق اور محبوب پہاڑ ہے. مسلمانوں سے محبت کرنے والا اور مسلمان اس پہاڑ سے محبت کرنے والے. اسی مدینہ طیبہ کے اندر احد کے دامن کے اندر شہداء کی ایک بہت بڑی جماعت آرام فرما ہے کہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی کھیتی کو سیراب کیا، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی، جان تھی سو وہ حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے شہادت کا جام پیا، موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی قبر پر حاضر ہو کے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے. اسی مبارک شہر کے اندر جنت البقیع وہ مبارک قبرستان ہے کہ جس میں آپ کی 9 ازواج مطہرات، آپ کی پاکیزہ صحابزادیاں، آپ کے نواسے، آپ کے چچا اور ہزاروں کی تعداد میں مبارک ہستیاں صحابہ اکرام کی اور امت کی ایک بہت بڑی مبارک خوش نصیبوں کی ایک تعداد وہاں آرام فرمائے. موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور بقی والوں کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے. میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. یہ وہ خوش نصیب ہیں جو جنت البقیع میں زیر زمین قیامت تک کے لیے اپنا گھر لے کر آرام فرمائیں. اور ایسا مبارک خطہ ہے جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینہ طیبہ کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر واقع ہے. امت کے غلام آپ کے قدموں میں آرام فرمائیں، آپ کے قدمین شریفین مشرق کی طرف ہیں، سر مبارک مغرب کی طرف ہے. صبح جب دن کا آغاز ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو مشرق جو آپ کے قدمین شریفین کی جانب ہے، سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. سورج سامنے سے سر کی طرف سے نہیں آتا، قدمین شریفین کی طرف سے طلوع ہو کر مدینہ طیبہ کے اوپر اپنی روشنی کے گویا کہ روشنیوں سے اس کو اجالے بخشتا ہے. تو یہ وہ مبارک سرزمین ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. صحابہ اکرام کے لیے نئی زمین تھی، نئے لوگ تھے، نیا علاقہ تھا، دل نہیں لگتا تھا، بیماریاں تھیں، بخار تھے، مختلف قسم کے امراض تھے. آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینہ کی ساری بیماریوں کو جحفہ کی طرف منتقل فرما کے اس کو پاکیزہ اور مبارک بنا دے. صحابہ اکرام کو ظاہر ہے کہ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر آئے تھے مکہ مکرمہ، اپنے گھر بار علاقے کی یاد ستاتی تھی، اس حرم محترم کی یاد تڑپاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ آپ کے دوست ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ مکرمہ کو حرم محترم بنایا، میں آپ کا حبیب محمد الرسول اللہ اس مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیتا ہوں. جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک بہت وسیع خطہ ہے، پورا یہ حرم مدینہ ہے. فرمایا کہ اے اللہ آپ کے دوست ابراہیم نے مکہ مکرمہ کے لیے جتنی خیر اور برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں، میں اس سے دگنی مدینہ طیبہ کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں مانگتا ہوں. یہ مدینہ طیبہ جس میں مسجد نبوی ہے، جس میں آپ کے منبر اور محراب ہیں، فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز ہزار نمازوں سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے سوائے بیت اللہ شریف کے. وہاں کی حاضری، اپنی نگاہوں کو ٹھنڈا کرنا، ادب اور احترام کے ساتھ امتی عز و انکسار کا پیکر بن کے وہاں جب حاضر ہوتا ہے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، ہر امتی کے جذبات الگ الگ جدا گانا ہوتے ہیں. کسی کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، کوئی اپنی کوتاہیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے. مختلف تاثرات کے ساتھ، مختلف حالات کے ساتھ امت کے غلام وہاں حاضر ہوتے ہیں. ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن کریم کی پوری ایک سورت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرنا. اگر تم نے یہ بے ادبی کر لی، اس گستاخی کا ارتکاب کر لیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی بھر کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ پاک نے تقوی کے لحاظ سے امتحان لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدے فرمائے. وہاں جب بندے مومن پہنچ جاتا ہے، ادنا امتی پہنچ جاتا ہے، ادب اور احترام کا پیکر بن جائے، آواز کو بھی پست رکھے. حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حالت تھی ان آیات کے اترنے کے بعد، کہ وہ آپ کے دربار کے اندر جب گفت و شنید کیا کرتے تھے، اس قدر آہستگی سے جس کو ہم سرگوشی کہتے ہیں، کسر پسر، اس آواز کے اندر باتیں کیا کرتے تھے کہ سننا بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا. ادب اور احترام کی جگہ ہے، مقدس خطہ ہے، کہ جہاں کا ایک ایک چپا چپا بقعہ نور ہے. مدینہ طیبہ کے ایک ایک بالش پر فرشتوں کی جماعت محافظ بن کر کھڑی ہے. نہ وہاں دجال داخل ہوگا، نہ دجال کا روب داخل ہوگا، نہ وہاں کبھی طاعون آئے گا. یہ مدینہ طیبہ جو مرکز اسلام ہے، کہ جہاں سے پوری زمین پر اسلام پھیلا، فرمایا کہ آخر زمانے میں اسلام سمٹ کر، ایمان سمٹ کر واپس مدینہ طیبہ میں آ جائے گا. جس طرح سانپ اپنے بل سے نکل کر گھومتا ہے، واپس آ کر اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، ایمان بھی دوبارہ پلٹ کر قرب قیامت میں مدینہ طیبہ میں آ کر سمٹ جائے گا. اس مبارک سرزمین پر روزہ اطہر، وہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آرام فرما ہیں، روزہ اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے ساتھ آرام فرما ہیں. وہاں جب حاضری ہو، اس وقت بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ وہاں حاضری دینے کی ضرورت ہے. حجاج اکثر بے احتیاطی کر جاتے ہیں کہ جوتے اور چپل بھی ساتھ میں اٹھائے لے جاتے ہیں. بڑی بے ادبی لگتی ہے کہ اتنے عالی دربار کے اندر اپنے جوتے اٹھائے لا رہے ہیں، جوتے چپل انسان ایک طرف کہیں رکھ دے محفوظ مقام پر، موبائل کو تالا لگا کے رکھ دے حج کے سفر پر. اس قدر گستاخی نظر آتی ہے کہ روزہ اطہر کی سنہری جالیوں پر کھڑے ہو کے اس کی طرف پیٹ کر کے اور اپنی سیلفیاں لوگ بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا عرب، کیا عجم، مشرق مغرب شمال جنوب کے امتی اتنی بڑی سعادت کے مقام پر پہنچ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ہم کس دربار میں پہنچے ہیں. بالفرض اگر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہوں، تو کیا کوئی امتی یہ جرت اور گستاخی کر سکتا ہے کہ اپنی پیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے اور موبائل اٹھا کر اپنی سیلفی بنانا لگ جائے؟ کیسی بڑی جرت ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل بچانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری آواز کی اونچائی، کہیں ہمارے موبائل کا غلط استعمال، کہیں ہماری کوئی بیعت بھی ہماری ساری محنت پر کہیں پانی پھیر کر رکھ دے. روزہ اطہر سے نکلنے کے ساتھ ہی باب جبریل، باب بقی نکلنے والے کچھ بے احتیاط اس قسم کے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ چپل اٹھائی، پٹک کے زمین پہ ڈالی، پہن کے چل دیے. وہاں جہاں انسانوں کی آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے، وہاں چپلوں کی پٹک کی آواز بالکل روزہ اطہر کے قریب بڑی بے ادبی معلوم ہوتی ہے. بہت ادب اور احترام کا پیکر بن کر انسان اس چیز کو ملحوظ رکھے کہ یہاں آواز کا اونچا کرنا بھی بہت بڑی بے ادبی ہے. آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. اے زائر درگاہ نبی، جائے ادب ہے، آئے نہ ترے حرکت قلب کی صدا بھی. دل کی دھڑکن بھی وہاں پست ہونی چاہیے، جائے کہ ہمارے جوتے اور چپل اور موبائل کا غلط استعمال کہیں ہمیں بے ادب اور گستاخوں میں داخل نہ کر دے. مدینہ طیبہ کا سفر بہت عشق و محبت کا سفر ہے. وہاں رہتے ہوئے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، تلاوت کلام پاک کی جائے، نمازوں کا اہتمام جماعت کے اندر تکبیر اولی کے ساتھ کیا جائے، اور پھر موقع بموقع جب رشک کم ہو تو اس وقت ان سنہری جالیوں پر حاضر ہو کر رو برو سلام کے نذرانے انسان پیش کرے، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی، عشق و محبت میں ڈوب کر ادب کا پیکر بن کے جب موقع لگ جائے سلام کے لیے حاضر ہو جائے، پھر اپنے متعلقین میں سے جس جس نے بھی سلام اور پیغام بھیجا ہے وہ پیغام وہاں پہنچا دے، خدمت میں شاہ کی میرے میرا سلام کہنا، بعد السلام ان کو میرا پیام کہنا، جی چاہتا ہے میرا اڑ کر کے آؤں آقا، مجبوریوں کا میری کچھ انتظام کرنا۔ یہ دعا کی درخواست ہے شاعر کی طرف سے کہ میرے لیے بھی وہاں جا کر دعا کی درخواست کرنا کہ میرا بھی دل تڑپتا ہے، آپ دعا فرما دیں تاکہ میرے لیے بھی حاضری ہو جائے۔ ادب اور احترام کے ساتھ وہاں کی حاضری جب ملحوظ رکھی جائے تو سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے، انسان کو اللہ پاک کی طرف سے وہ انوارات، تجلیات، برکات، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ محبتیں ملتی ہیں کہ انسان واقعتا مدنی بن کر آتا ہے، مدینے کے انوارات برکات لے کر آتا ہے۔ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایلچی اور قاصد آئے تھے جنہوں نے اپنی داڑھی کو مونڈا ہوا تھا، آپ نے اپنا رخ انور موڑ لیا، ان سے بات کرنا گوارا نہیں فرمائی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حاجی کو بھی چاہیے کہ وہ چہرے پر سنت کا نور سجا کر وہاں پہنچے، دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد بھی جو اس سنت کے نور کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر کے وہاں پہنچتے تو آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اور خواتین کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بے حجاب ہو کر آتی ہیں، بے پردہ ہو کر آتی ہیں، ان کے بھی سلام کا جواب آپ پتا نہیں فرماتے، کہ جس دربار میں پہنچے اس دربار والے کی باتوں کو، ان کی سنتوں کو اپنے ہی ہاتھوں ہم نے لوٹا ہوا ہے، تو پھر عشق و محبت کا دعویٰ کہیں کھوکھلا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق نبوی سے سرشار فرمائے، اور جو حج مبرور و سعی مشکور ہے جانے والوں کو، سعادت مندوں کو اللہ پاک حقیقت میں حج مبرور و سعی مشکور نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی اللہ پاک زندگی میں بے شمار مرتبہ حج اور عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جانے والوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک خواب جو میں نے دیکھا تھا، اگرچہ اس کو میں نے زیادہ ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن میرے برادر محترم حضرت مفتی عمران الحق کلیانوی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر وہ نفع اور فائدے کے لیے عام کر دیا، اور پھر ختم قرآن کے موقع پر بھی آپ حضرات کو سنا دیا تھا، تو لہذا دل چاہتا ہے کہ جانے والوں کو خصوصیت سے اور حاضرین کو یہ خواب سنا دوں تاکہ ہم اور آپ بھی اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت بڑی سعادت اور فضیلت کا باعث ہوگا۔ 6 سفر کی رات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ ٹھٹا شہر کے اندر ہمارے بن رڈون مسجد کی ایک شاخ ہے، تو وہاں اس شاخ کا منظر میں نے خواب میں دیکھا اور معلوم ہوا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ مسجد کے جو صحن سے نیچے کا حصہ میں وہاں کھڑا ہوں، اور سامنے مشرق کی طرف دور تک سائبان لگے ہوئے ہیں، اس طرح اپنے مسجد میں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اس طرح سائبان دور تک لگے ہوئے ہیں، اور مسجد کا جو مغرب کا حصہ ہے اس میں دور تک چٹیل میدان ہے، بیچ میں مسجد ہے اور مسجد کی دائیں طرف ایک لمبی دیوار ہے۔ میں وہاں کنارے پر صحن کے نیچے کھڑا تھا کہ یک لخت دور دور کوئی نہ آدم نہ آدم زاد سناٹا ہے، یک لخت میرے وجدان میں آیا کہ یہاں مسجد کی اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ وہاں ایک بیسن تھا، جس بیسن سے آپ ہاتھ دھو کر باہر تشریف لائے اور سیدھے اسی طرف چلتے ہوئے آگئے جس طرف میں کھڑا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک مجھ سے دراز تھا، تقریباً اس قدر آپ کا قد مجھ سے بلند بالا تھا، آپ سفید لباس میں ملبوس، گورے چٹے گھنگریالی داڑھی والے، آپ تشریف لائے تو برجستہ میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمانے کے بعد میرا جو دایاں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا تو آپ اس کو محبت سے بھیج رہے، جیسے انسان کبھی کسی سے محبت میں مصافحہ کرتا ہے تو دباتا ہے نا، تو اس طرح آپ میرے ہاتھ کو محبت میں دبا رہے ہیں اور ماشاءاللہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں کہ آپ کے مبارک دندان نظر آ رہے ہیں، اور اپنی مبارک نگاہیں میری نگاہوں میں ملا کر ہنس کے اس طرح محبت سے میرے ہاتھ کو کس رہے ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے روزے محشر کی ہول ناکیوں سے بچ جاؤں؟ تو بلا توقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالص میرے لیے 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آگے جا کے وہ صاحبانوں کی طرف تشریف لے گئے. تو یہ خواب میں نے اپنے استادوں سے بھی ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو معمول بنا لو اور یہ اہتمام کے ساتھ یہ عادت پورا کر لو تو نفع عام کے لیے, فائدے کے لیے کہ خاص طور پہ جو حجاج ہیں ان کے پاس کافی لمبا وقت ہے, وہ اپنے حج کے سفر کے شروع ہی سے ایک کاؤنٹر لے لیں چھوٹا سا اور ایک کاغذ کے اوپر اپنے درود شریف کو شروع کر لیں, کوئی سا بھی درود شریف جو زبان پر ہلکا پھلکا ہو روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں اس کو پڑھنا شروع کر دیں. 1000 ہو جائیں, 500 ہو جائیں, 2000, 2500 جتنا بھی ہوتا جائے کاغذ پہ نوٹ کرتے جائیں, اور اس مبارک حج کے سفر کے اندر ہی آرام سے 70,000 کی تعداد پوری ہو سکتی ہے. اگر نہ بھی ہو, ہم اور آپ جو حج پر نہیں جا رہے ہم بھی اگر اس عدد کو شروع کر لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا, شیطان پر اللہ پاک نے اس بات کو محال کر دیا کہ وہ میری شکل و صورت اپنا سکے. تو یقیناً درود شریف کے تو فضائل اس قدر کثیر ہیں کہ آپ فضائل درود شریف حضرت شیخ الحدیث صاحب کی اٹھا کر دیکھیں تو اس قدر برکات کے انوارات کے فضائل کے وعدے ہی وعدے ہیں. تو خواب کے اندر بالکل وضاحت اور بالکل شفاف خواب کے اندر ایسے واضح الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا, تو نفع عام کے لیے ہم سب بھی اپنی زندگی میں اہتمام کے ساتھ اگر 70,000 کا عدد پورا کر لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. کہ میں نے جو سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے میں قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں, تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت کاملہ سے, اور مجھے تو الحمدللہ عین الیقین حق الیقین بالکل کامل مکمل ہے اللہ کے فضل و کرم سے, چونکہ میں تو خود دیکھنے والا ہوں اور آج بھی وہ منظر ایسا ہے جیسے حقیقت میں زندگی میں جیتے جی انسان نے ملاقات کی ہو, کوئی اس میں دھندلا پن نہیں ہے, وہ نقشہ وہ انداز وہ مسکرانے کا انداز اور ہاتھ دبانے کا بالکل تر و تازہ ہے. اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ حضرات کے اندر بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ بھی اس پر عمل شروع کریں تو انشاءاللہ تلاوت کلام پاک ہے, کلمہ طیبہ ہے, درود شریف ہے, ان کے فضائل تو ویسے ہی اس قدر کثیر تعداد میں ہے کہ اس میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں, اور اگر خاص اہتمام کے ساتھ یہ عادت پورا کر لیا جائے تو انشاءاللہ نور علی نور سونے پر سہاگا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق و محبت میں لبریز فرما دے, سرشار فرما دے, جانے والوں کو اللہ پاک صحت اور عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے, اور نہ جانے والے جو وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں پھڑکتے ہیں دل میں ارمان لیے ہوئے ہیں جو اس سال بھی کوششوں میں لگے ہوئے, اللہ پاک انہیں بھی اور جو آئندہ جانے کے ارادے رکھتے ہیں اللہ پاک سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے, اور وہ مبارک خطے کے جن کو اللہ پاک نے بقعہ نور بنایا ہے, حرم محترم کعبہ مشرفہ ہو یا حرم مدینہ ہو, جہاں جانے کے بعد پلٹ کر آنے والا گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ایسے پاکیزگی کے مواقع ہمیں بے شمار مرتبہ نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ان نلتی یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیھا النبی المحترم. باد صبا گر ہو کبھی, باد صبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم, کہنا سلام شوق تو پیش نبی محترم. تو جانے والوں سے ہم سب کی یہی التجا ہے کہ ہمارے لیے بھی وہاں دعائیں کریں اور حاضری کی دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرمائے, سعادت دارین سے مالا مال فرمائے.